بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 نومبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ دوست یا دشمن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کے 9 رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں، شاید آپ کے ذہن میں تازہ ہو کہ چند جمعوں قبل ایک مضمون شروع کیا گیا تھا اور میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی ہم تکمیل کریں گے جو نامکمل رہ گیا تھا، لیکن بیچ میں پھر کچھ اور موضوعات جو ہیں وقتی وہ فوری اہمیت کے سامنے آئے تو وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. یہود اور نصارہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ازرو قرآن. ہماری خارجہ پالیسی کے اہم اصول کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے ملیں گے. اگر یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قیامت تک کے لیے، تو آج کے لیے خارجہ پالیسی کی رہنمائی مسلمانوں کو کہاں سے لینی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن سے. سنت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث رسول، وہ تو قرآن کی شرح ہیں. رہنمائی قرآن و سنت. قرآن مجید اس بارے میں کیا خاموش ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بہت تفصیلی رہنمائی، بہت تفصیلی رہنمائی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اس کتاب کو بھی بند کر رکھا ہے اور آنکھیں بھی بند کر رکھی. جو کتاب کو کھول کر پڑھتا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے بغیر سمجھے، بدقسمتی ہے. اور سرے سے اس کو یہ مقام دینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ اس میں ہدایت ہے ہر دور کے لیے. ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم اسے کتاب ہدایت مانتے ہی نہیں. چنانچہ سورہ مائدہ، جس میں تکمیل دین کا اعلان ہوا، اسی میں یہ مضمون بڑی وضاحت سے آیا ہے، بہت وضاحت سے آیا. 8 رکوع کا آغاز، وہ رکوع بھی ہم پورا پڑھ چکے ہیں مختلف مواقع پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. دیکھیں، قرآن مجید جس احوال میں نازل ہو رہا تھا وہاں بھی ایک پس منظر تھا. چنانچہ قرآن مجید الفاظ وہ لاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہے، کہ جو اس وقت کی ضرورت کو بھی اور جو ضروری رہنمائی ہے اس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور قیامت تک کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہو. چنانچہ فوری رہنمائی کے بھی بے شمار گوشے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ابدی رہنمائی بھی یہی ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کچھ اشارات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مضامین آ چکے ہیں پہلے. جو ان کو دوست بنائے، اللہ کے اس واضح حکم کے باوجود کہ ان کو دوست مت بنانا، ان پر بھروسہ مت کرنا، ان کو اپنا رازدان مت بنانا، ان سے کسی خیر کی توقع مت رکھنا، پھر بھی اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو فرمایا پھر تمہارا معاملہ انہی کے ساتھ ہے، اللہ کی نگاہ میں تم ان کی صف میں ہو، مسلمانوں کی صف میں نہیں. یعنی یہ کوئی ایسا مشورہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اس مشورے پر عمل کرو گے تو بہتری رہے گی. یہ تو دو ٹوک بات ہے، یہ وہ حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی صف میں نہیں ہو. یہ ایک محض مشورہ نہیں ہے، ایک بہت مؤکد حکم. چنانچہ یہ پورا مضمون ساتویں رکوع میں تو آیا، پھر میں نے عرض کیا کہ آٹھویں رکوع کا موضوع بھی یہی ہے اور نویں رکوع میں بھی یہ بات جا رہی ہے کہ یہ اصل میں یہود و نصارہ کا کردار کیا ہے اور اسلام دشمنی میں یہ کتنے پختہ ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے اور آئندہ کیا ہوگا. چنانچہ یہ رہنمائی ہمیں یہاں سے لینی ہے. نویں رکوع کی بھی ابتدائی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ربط مضمون کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اہل ایمان، ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق کا نشانہ بنائیں، ٹھٹھا اڑائیں تمہارے دین کا، وہ چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں، من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، اور چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ ان کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا. یعنی اب یہود و نصارہ کے ساتھ کس کو بریکٹ مزید کر دیا؟ مشرکین، ہنود، ہندو، جن سے اب ہم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی موجود ہے خارجہ پالیسی. یہ مشرک جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی پہلے تو ایک اصولی حکم تھا، اب اس میں ایک جذباتی رنگ بھی آ گیا. یہ یہود و نصارہ اور یہ مشرک تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان کو دوست بناتے ہو. ایمانی غیرت کہاں گئی؟ کوئی حمیت کہاں ہے؟ اب اس غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی اس پر ایمان رکھنے والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، یعنی اذان دیتے ہو، تو یہ اسے بھی تمسخر کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اس پر بھی پھکتیاں چستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہاں خاص طور پر جو استہزاء کے مختلف پہلو تھے ان میں سے صرف ایک کو نمایاں کیا گیا جو اس وقت نظر آ رہا تھا. اور یہود اور نصارہ اذان کا مذاق اڑائیں جس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے، جس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جس میں رسالت کا اعلان ہے، اور اس کو مذاق کا نشانہ بنائیں. اس سے اندازہ کرو یہ کس قدر یہ لوگ اب ہر قسم کی توفیق سے محروم ہیں، اور پستی کی اور زوال کی اور اخلاقی پستی کی گراوٹ کی انتہا میں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ فہم سے، سوچ سمجھ سے عاری ہو چکے ہیں. اور کیوں عاری ہوئے ہیں اس کو آپ سمجھ دیجئے قرآن مجید کے اور مقامات کی وجہ سے. حسد اور تکبر کی وجہ سے اب مسلمانوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے انہیں شدید دشمنی ہے، بغض. جب حسد اور تکبر ہو تو پھر انسان فہم سے، شعور سے عاری، بے بہرا ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت تو ایک چیز سامنے آئی تھی کہ اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، پھر اشارہ کروں گا. قرآن مجید کو علل اعلان جلانے اور اس پر مقدمہ قائم کر کے اسے مجرم قرار دینے کا، یہ اگر کوئی کریڈٹ ہے تو کس کے حصے میں آیا ہے یہ ڈسکریڈٹ، کون کر رہا ہے یہ؟ یہی یہود و نصارہ. قرآن مجید کو معاذ اللہ ابو غریب کی جیل میں، گوانٹنامو بے کے اندر، ہر جگہ جہاں مسلمان مجاہدین قید ہیں ان کے سامنے قرآن کی انتہا درجے کی توہین کرنا، اسے گندگی میں ڈالنا، کون کر رہا ہے؟ یہ تو مذاق سے آگے توہین کی اور انتہا کر دی انہوں نے. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمارے دانشور جو اس وقت بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہی دین کو صحیح بیان کر رہے ہیں، یہاں سے تو چلے گئے ہیں، ملائیشیا میں ہیں، لیکن بہرحال وہ اس وقت کے سب سے بڑے دانشور بنتے ہیں، وہ ان تمام آیات کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس دور کے لیے تھی، آج کے لیے ہے ہی نہیں، آج یہود و نصارہ وہ ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کون بنا رہا ہے؟ اور ان خاکوں کا کمپٹیشن کہ جو زیادہ سے زیادہ توہین آمیز خاکہ بنا سکے گا اسے پرائز دیا جائے گا. پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں، کیا ہوا ہماری غیرت کو؟ قل یا اہل کتاب ہل تنقمون منا، خاص طور پر اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے. کیوں؟ مشرکین کے پاس تو 2500 سالوں سے، مشرکین عرب، وہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، آسمانی ہدایت اور نور ہدایت کی کرنیں ان تک نہیں پہنچ سکیں، لیکن یہاں تو مسلسل نبی اور رسول آئے ہیں، ان کے ہاں کتابیں اتری ہیں. آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 برس قبل آئے تھے، اور اس سے پچھلے 1400 سال دیکھیں تو انبیاء اور رسولوں کی ایک کڑی ہے مسلسل، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. 1400 سالوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ان کے ہاں موجود نہ ہو، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا، اہل کتاب تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ اے مسلمانوں تم یہ کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، الا نامنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، یہ ہمارا جرم ہے، اس اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو. وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو اس کی طرف سے ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، ہم اس کو سب کو مانتے ہیں. تم تورات اور انجیل کے ماننے والے ہو، ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اسی اللہ نے جو آخری کلام قرآن کی شکل میں بھیجا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے. وانا اکثرکم فاسقون، ہاں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، باغی ہیں. اللہ کے جو ہدایت ان کو ملی تھی تورات اور انجیل کی شکل میں، اسے انہوں نے بھی اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے اور شیطانی رستوں پر چل چکے ہیں، شیطان ہی کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بدترین کون ہے، سب سے بدتر کون ہے؟ تم کہتے ہو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، سارے رسول اتنے ہمارے ہاں آئے، اتنی کتابیں ہمیں ملی، ہم پیغمبروں کی اولاد. ہم بتاتے ہیں، اے نبی ان سے کہیے کہ میں بتاتا ہوں کہ بدترین خلائق کون ہے. من لعنہ اللہ، وہ کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی. تمہارے اپنے نبی آتے رہے ہیں اور وہ بنی اسرائیل پر اور تم پر لعنت کرتے رہے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، یہ اللہ کی پھٹکار کس پر ہوئی ہے؟ وغضب علیہ، اور اللہ جن پر غضبناک ہوا اور جو اب مغضوب علیہم ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ مغضوب علیہم کے آتے ہیں وہ کس کے لیے؟ یہود کے لیے، جن پر اللہ کا غضب ہے. وَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنایا ہے، یہ شرف کس کو حاصل ہوا ہے؟ پوری نوع انسانی میں، یہ بھی تمہیں حاصل ہوا. تم نے جب دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے تو اس کے نتیجے میں تم میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے، یہ تم ہو. اور مذاق اڑاتے ہو اس دین کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا. یہ اللہ کا کلام ہے. وعبد الطاغوت، اور وہ کون ہے جس نے طاغوت کی بندگی کی ہے، بچھڑے کو معبود بنایا، اور اس کے بعد بھی باقاعدہ شیطان کی پوجا ان کے ہاں ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے. اور یہ جو فری میسن والے ہیں اور اس سے ملحق لوگ، یہ باقاعدہ شیطان کی بندگی کرتے ہیں پراپر طریقے سے، اس کے اپنے ان کے طریقے ہیں. یہ بھی کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، جنہیں کتابیں دی گئی تھیں، جو انبیاء کی اولاد ہیں. اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں اپنے انجام کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے، بدترین خلائق. سورہ بینہ میں الفاظ آئے ہیں نا، اولئک ہم شر البریہ، تمام مخلوقات میں بدترین یہ. وَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، وہ سیدھا راستہ جو ان کو دکھا دیا گیا تھا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اب ان کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیسے کرتے ہیں، جب آتے ہیں آپ کے پاس اے نبی تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، اسلام میں داخلہ ان کا ہوا، اندر کفر تھا، یہ بھی سازش تھی. یہ بات انہیں بہت چبھتی تھی کہ اسلام کا ایک، اسلام کی ایسی ساکھ بن چکی ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، تو اسے لاکھ تشدد کا نشانہ بنایا جائے، لاکھ پرسیکیوٹ کیا جائے، وہ واپس اپنے آبائی دین میں لوٹتا نہیں، وہ اتنا پختہ ہوتا ہے. اب یہ ساکھ تھی، یہ انہیں بہت چبھ رہی تھی، اس کے لیے پلاننگ بنائی. کچھ لوگ جو ہیں صبح جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ پر اعتماد کا اظہار کریں کہ ہاں ہم نے پہچان لیا، شام کو جو ہے کفر کر دیں، وہ ساکھ ٹوٹ جائے. یعنی اسلام کے خلاف سازشوں کے حوالے سے یہ کسی بھی انتہا تک جانے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ یہ واقعہ ہو وہاں پر موجود ہوا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کفر کے ساتھ ہی نکل بھی گئے، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ سازش تھی. اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ذرا تفصیل سے آیا ہے. وقال الطائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ، اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش تیار کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹیں کہ بھئی یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کے رسول کو حق سمجھ کر گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حق نہیں ہے، شام کو نکل آئے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ، یہ عرب کے لوگ، یہ جو ایمان لا رہے ہیں، یہ بھی واپس پلٹے. یہ تھی سازش. ترا کثیرا منہم یتولون یسارعون فی الاثم والعدوان، تم دیکھو کہ ان میں سے اکثر کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی میں، پیش پیش. وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، سود کھانے میں، لوگوں کا مال ناحق ہڑپ کرنے میں، جس کی آخری انتہا یہ ہے کہ اس وقت زائنزم کا جو پورا ایک پلان ہے وہ کیا ہے، اور یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے پروٹوکولز کے ذریعے، ان کے پوری دنیا کو اپنے معاشی جکڑ بندی میں لے کر غلام بنا دینا. ہم تعداد میں کم ہیں، نو انسانی بہت زیادہ ہے، کیسے ان کو قابو کیا جائے؟ یہ ویسے بھی جنٹائلز ہیں، ہمارے نزدیک حیوانات ہیں، تو ان کو ایکسپلائٹ کرو، ان کو شرف انسانیت سے محروم کر دو، انہیں اوریانی اور فحاشی کے اندر لگا کر اور وہ نور جو تھا اندر، نور فطرت، اس سے بھی محروم کرو، اور دنیا کے سبز باغ دکھا کر انہیں دنیا کا پجاری بنا دو، اندھے ہو کر دنیا کے پیچھے پڑ جائیں. اور ایسا نظام بنا کر، سیکولرزم یہ کیا تھا؟ حکومت کے معاملات، ریاست کے معاملات میں کسی آسمانی وحی کو دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ مذہب جو ہے یہ انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے. دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے، ایک طرف مذہب کو، ریلیجن کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے، ہاں ہر شخص حق حاصل ہے، مسلمان رہے، ہندو رہے، پارسی رہے، عیسائی رہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ملک کے انتظامی اجتماعی معاملات، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشرتی اسٹرکچر کیسا ہوگا، کیا ویلیوز ہوں گی جن کو پروموٹ کیا جائے گا، پورا معاشی سیٹ اپ کیا ہوگا، یہ جو ہے یہ ہم طے کریں گے. اس میں کسی مذہب کا، کسی آسمانی ہدایت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. انسان خود باشعور ہے، اور چنانچہ جمہوریت کا ایک ڈول ڈالا گیا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. لوگوں کے اندر شعور آ گیا تھا کہ ایک شخص حاکم بن جائے، مختار مطلق بن جائے، اور وہ پوری پوری قوموں کے فیصلے کرے، یہ تو صحیح نہیں ہے. ہر شخص کا حق ہے، وہ حق اس طریقے سے ان کو دیا جائے کہ رہے ہمارے غلام، بیوقوف بنایا جائے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ ابلیس کی زبان سے کہلوایا اقبال نے، کہ پہلے شاہی دور تھا، ملوکیت کا دور تھا، ہم نے اسے خود تبدیل کر کے جمہوری لباس اڑھا دیا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود دیگر. باقی حاکمیت اللہ نہیں ہے، حاکمیت عوام ہے، جو اپنے اصل کے اعتبار سے شرک. سروریز با فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی. اقبال کہہ رہے ہیں حکمراں ایک وہی، ہم کہتے ہیں نہیں، حاکمیت عوام کی ہو. اور اس میں بھی بے وقوف بنایا گیا کہ شاید لوگوں کی اپنی اوپینین کو اس میں دخل ہے، وہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کو پروموٹ کر کے جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام، ان کے باہم امتزاج سے، ایک دوسرے کے تعاون سے، اس وقت بدترین چنگیزیت دنیا پر مسلط ہے، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا استحصال کس کس انداز سے ہو رہا ہے، بدترین. اسے بھی اقبال ہی نے دیکھا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر. باہر کیف سازش کیا ہے؟ سودی معیشت کے ذریعے، بے حیا تہذیب کے ذریعے انسان سے شرف انسانیت چھین کر واقعی حیوان بنا کر اپنا معاشی غلام بنانا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ خود سب سے زیادہ پیش پیش ہے گناہ کے کاموں میں. یسارعون فی الاثم والعدوان، عدوان کیا؟ دوسروں پر ظلم، دوسروں کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اکلہم السحت، حرام کھانا، سود، دو چیزیں آسمانی شریعت میں حرام ہیں، وہ سب کے سب انہی کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہیں وہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کو جو ہے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. ان کا اپنا حال کیا ہے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کا تذکرہ میں ضرور اس لیے کرنا چاہوں گا، یہ ام الکتاب ہے پورے قرآن سے پہلے، اس میں دیکھیے رہنمائی کیا دی گئی ہے. دعا کرو سیدھے راستے کی کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں وہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، وہ حق راستہ، وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ جس پر چل کر ہم آخرت میں جہنم سے بچ کر اور کامیابی تک پہنچ سکیں، جنت تک، جو دنیا میں بھی عدل و اعتدال کا راستہ ہے ہر اعتبار سے، انسانوں کی حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی خیر خواہی ہے تو اسی راستے میں، دنیا میں بھی اس راستے کی دعا کرو. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ پروردگار جن پر تیرا انعام ہوا، بس ہمیں انہی کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے. یہاں مغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں. ہدایت ان کو بھی ملی تھی، وہی صراط مستقیم جو اس قرآن میں ہے وہ تورات میں بھی تھی، وہ انجیل میں بھی تھی. پروردگار ہمیں اس انجام سے بچا کہ ہدایت ملنے کے باوجود ہم انہی کے طریقے سے انہی کے رستوں پر چل پڑے. ہدایت ملنا ایک شے ہے، اس پر چلنا عملاً یہ دوسری شے ہے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہدایت ہمارے پاس ہے، رسول زیادہ ہمارے پاس آئے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں آئے، کئی کتابیں آئیں، لیکن اب کہاں ہو؟ یہی معاملہ اس امت کا ہے، انہیں یہ کتاب دی گئی ہے لیکن کہاں کھڑے؟ یہ ہے رونا. اور قرآن کے بالکل آغاز میں اس واضح کر دیا گیا تھا، یہ نہ سمجھو کہ ہدایت صرف تمہیں ملی ہے، پہلوں کو بھی ملی تھی، لیکن اب وہ بدترین خلائق ہیں. تو تمہیں ہدایت ملے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انجام وہاں تک تم پہنچو اپنی بدعملیوں اور دین سے بے وفائی کے نتیجے میں. یہ سبق بالکل آغاز میں دے دیا گیا تھا. جب ہم نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں ہمیں شعور ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا چیز مانگی، کس چیز سے کہا کہ پروردگار اس رستے پر نہ ہمیں جانے دینا. نبی سما کانو یصنعون یعملون لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اب یہاں ایک آیت کے اندر بڑی عظیم رہنمائی ہے آج کے لیے، خاص طور پر ہمارے لیے اور ہمارے دینی طبقات کے لیے. وہ اس انجام کو کیوں پہنچے ہدایت ملنے کے بعد؟ ان کے اندر اتنا زوال کیوں آیا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اندر اسلام سے بغض اور دشمنی ہے، اس سے پہلے ہی وہ اللہ سے بغاوت کیسی کیسی کر چکے تھے. ان پر جو وہ عذاب، مس کا عذاب آیا کہ پوری ایک نسل جو ہے اس کو بندر بنا دیا گیا، مس کر دیا گیا ایک بستی کو، وہ تو بہت پہلے کا واقعہ. عبادت تاغوت، یہ سارے جو جرائم ہیں یہ سب پہلے کے بیان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن نازل ہوا وہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ تم کر چکے ہو. کیوں ہوا؟ ہدایت ملنے کے باوجود اس گراوٹ کو کیوں پہنچے؟ چنانچہ اس کا سبب آگے آ رہا ہے اور اسی میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. کیوں نہیں منع کیا تھا ان کے احبار اور رہبان نے، کیوں نہیں روکا ان کے علماء نے اور صوفیاء نے، کس بات سے؟ عن قولہم الاثم، گناہ کی بات، جھوٹ کہنے سے اور حرام کھانے سے. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا ہے، لوگوں کے اندر اخلاقی بگاڑ آتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ذمہ داری کس پر ہے؟ سب سے بڑھ کر ذمہ داری دینی طبقات پر عائد ہوتی ہے، وہ علماء اور صوفیاء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں امام، ہم ہیں رہنما دینی معاملات کے اندر. جب وہ اس غلط ماحول کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر معاملہ بہت بدترین انجام تک پہنچ جاتا. وہ بر وقت تنبیہ نہیں کرتے، وہ نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے، اپنے حلوے مانڈے جو ہیں وہ خراب ہوں گے، نظر نیازیں آنی بند ہو جائیں گی اگر ہم ان کو کہیں یہ سود کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، یہ زنا سے 100 گنا بڑا جرم ہے، نہیں بیان کریں گے. اور ایسے لوگوں سے پھر قطع تعلق کرنا ہوتا ہے، ایک وقت تک انہیں تنبیہ کی جائے اور پھر ان سے قطع تعلق. یہ کام انہوں نے نہیں کیا، لہذا معاشرہ جو ہے اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے زوال کے اس انتہا کو پہنچا کہ پھر وہ مغضوب علیہم قرار پا. سب سے اہم ذمہ داری علماء کا، دینی طبقات کا، دینی رہنماؤں کا، سب سے اہم کام نہی عن المنکر ہے، غلط بات کہنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی پر بہتان تراضی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی کا مال ناحق قصب کرنا، حرام کھانا، رشوت، سود، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، فحاشی پھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے چھان پھٹک کر بیان کیے جا رہے ہیں، اور پورا جو ہے سیلاب آیا ہوا ہے طاغوت کا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. یہ ہے البیہ. یہاں سے معین ہوتا ہے کہ امت کے علماء اور جو بھی دینی طبقات ہیں ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے، اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر قوم پستی کی انتہا کو پہنچتی ہے. اور اس اعتبار سے آج کل بدقسمتی سے ہماری سیاسی سوچ یہ بن گئی ہے کہ سارا الزام صرف حکمرانوں کو دے دو، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. بھائی تم اپنا رول ادا کر رہے ہو؟ کیا تم خود رول ماڈل بنے ہوئے ہو؟ کیا لوگوں کو روکتے ہو برائی سے، حرام کاموں سے، منکرات سے، فحاشی سے، عریانی سے؟ کیا تم بتاتے ہو یہ شیطانی کام ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ یہ رہنمائی. لیکن یہ رہنمائی بھی ہم نے اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہمیں. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اب اس کے اندر یہ سب علماء اور سب پوری قوم شامل ہو گئی ہے، بہت بری حرکتیں ہیں جو کر رہے ہیں. یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے پڑھوں گا. چند منٹ پچھلی مرتبہ جو بات میں نے مختصراً کہی تھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اللہ تعالی ہمیں اس انجام عورت سے محفوظ رکھے جو سابقہ امتوں کا ہوا اور جس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں ہماری سبق آموزی کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سبق آموزی کے لیے ہمارے ذہن کو کھول دے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں، اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت ہی خوش توقعات بھی ہیں. یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ ہوا. عمران خان تحریک انصاف 15 سال پہلے غالباً قائم ہوئی تھی، لیکن اب وہ ایک حقیقی سیاسی جماعت کی طور پر سامنے آئی، اور عمران خان بھی ایک سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آئے، اور بڑی توقعات اب قوم کو ان سے وابستہ. تو گویا ایک تبدیلی کی ہوا محسوس ہوتی ہے، کوئی تو ہے جو نجات دہندہ بنے گا اس قوم کا. میں اس حوالے سے ایک دو باتیں میں نے اس وقت کہی تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دوں گا. قرآن مجید کی یہ آیت بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ اپنی حالت کو نہیں بدلتے. اگرچہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ آیت یہ ہے، اس کا اولین مصداق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر نعمتیں اور برکتیں اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمتیں اور برکتیں ان سے سلب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اپنے معاملات کو بگاڑ نہ لیں. اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا جو آج پاکستانی قوم کے ساتھ. اور پھر شکوے کی نوبت آتی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم ہی ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، پروردگار ہم ہی تو ہیں تیری سچی امت اس وقت زمین پر، اللہ کا نمائندہ اور کون ہے؟ یہی امت مسلمہ تو ہے، یہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عشق دم بھرنے والی، ان کے دین کے جو ہے علم بردار، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اسی سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے جسے کسی نے ایک شعر میں بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی نگاہ ایک حقیقت ہے. اس وقت ہم عمران خان کے ابھرتا ہوا جو معاملہ ہے، اور چونکہ وہ بہت سی باتیں عدل و انصاف کے حوالے سے بھی کرتا ہے، وہ خود بھی بعض اعتبارات سے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ایک لیڈر ہونے کی صلاحیت، بلکہ اس سے پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ اس کا انداز قلندرانہ تھا، وہ سیاستدانوں والے جوڑ توڑ اور اس قسم کے معاملات، اندر دل میں کچھ زبان سے کچھ، وہ نہیں تھا. قلندرانہ، تحکمانہ، بے لچک مزاج. چنانچہ یہ 15 سال تک اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرا ووٹ بینک مجروح ہوگا، جو بات اس نے حق سمجھی بیان کر. مجھے یاد ہے صوفی محمد صاحب کے خلاف جب حکومت نے ایکشن لیا ہے، سوات آپریشن، تو اس وقت چونکہ میڈیا کے ذریعے وہ مہم چلائی گئی تھی کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ سب کچھ وہاں جو کچھ ہیں وہ اس ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے خاتمے کے لیے سوات آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، میڈیا جا نہیں سکتا تھا، آنکھوں دیکھا حال نہ بیان کر دے. ہاں البتہ آئی ایس پی آر کی رپورٹس آتی تھی، گویا کہ جو ہماری فوجی جو حکمران ہیں بلکہ خدا بن بیٹھے ہیں، وہ اپنی طرف سے وہی بھیجتے تھے کہ یہ وہاں ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق خبریں بھی ہوتی تھیں، اسی پر تبصرے ہوتے تھے، اسی کو الحق سمجھ کر تجزیے کیے جا رہے تھے، اور سب الزام دے رہے تھے صوفی محمد صاحب. لیکن اس میں سیاست دانوں میں ایک ایکسیپشن تھی، عمران خان. ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالی کی توعید و توفیق سے، والد محترم رحمہ اللہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی اس وقت کھڑے ہوئے تھے. یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم، یہ سازش، اور ایک عمران خان نظر آ رہا تھا. اس سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دفعہ میں گیا اسی دور میں، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ واقعی آپ نے جو حق گوئی ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کے ساتھی تو خوش نہیں ہوں گے. اس نے کہا بالکل نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، جو حق بات ہے وہ میں کہوں گا. چنانچہ ابھی تک وہ اپنی اس حق گوئی کی وجہ سے تمام خصوصیات کے باوجود پارٹی ان کی یوسف بے کارواں کے مانند وہ گھوم رہے تھے، کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اب اچانک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور ان سے ہم وہ لوگ کے جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں، ان کی عظیم تعداد جو ہے وہ ان سے امید بھی رکھتی ہے، آس بھی لگائے بیٹھی ہے، شاید یہ نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا. تو میں ایک بات یاد کرا دینا چاہتا ہوں، جس کی میں چاہوں گا کہ یہ وضاحت ہو جائے. اس پر تبصرے بہت سے ہو رہے ہیں، یہ کیسے اچانک ہوا، کیوں ہوا؟ ایک رائے یہ ہے کہ اب یہ بھی واقعی سیاستدان بن گئے ہیں، جو اس ملک کی سیاست کا انداز ہے اور جو گھٹیا حربے ہماری سیاست کے اندر ہیں، اب عمران نے اپنے مزاج کو اسے ہم آہنگ کر دیا. ایک رائے یہ، چنانچہ سیاست میں اب ان کا صلاحیتوں رکھتا تھا وہ شخص، اب وہ آگے بڑھ رہا ہے. دوسری ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی نادیدہ قوتیں جو ملکی سیاست کے پیچھے اصل میں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، وہ اب ان کے پش پر آ گئی ہیں. اس میں بھی صداقت کسی نہ کسی درجے ہو سکتی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر کہنے کو سیاست بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کہ آئندہ کس نے آنا ہے اور کس کو کب ہٹانا ہے اور کس تحریک چلانے کے لیے کس کو کب اشارے کرنے ہیں، یہ سارا پیچھے سے آتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اگر ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر ہمیں اپنی کور ذہنی کا ماتم کرنا چاہیے. چنانچہ اس کا کلائمیکس وہ تھا کہ معین قریشی وزیر اعظم بن کر وہاں سے تشریف لا رہے تھے اس پاکستان کے، جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا. یہ اس کا کلائمیکس. چنانچہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، کون آگے آ رہا ہے، کون پیچھے آ رہا ہے، لیکن سب سے اوپر تو اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ کے بندے جو اس کے بندگی کا دم بھرتے ہوں اس کے دین سے اور اس سے بے وفائی کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں حالات پر رحم و کرم پر چھوڑ دیتا. پھر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں, پھر ایسی طاقتوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے. چنانچہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. مشرف لے کر ہم کچھ عرصے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ نیا شخص جو آیا جس سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں یہ تو حالات ہوئے کہ وہی ہنی مون پیریڈ ہمیشہ بڑا مختصر رہا, یہاں تک کہ وہ جو ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے تھے وہ بیچارے بھی 2.5 سال سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے. وہ 10 سال کا پلان لے کر آئے تھے, ہیوی مینڈیٹ, نو ڈاؤٹ کہ ان کو ملا تھا. اور جب بھی کوئی نیا آتا ہے آپ نے دیکھا جانے والے پر بھی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, نئے آنے والے کی خوشی میں بھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی, پھر اسی کے خلاف بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے, پھر اسی سے جان چھڑانے کے لیے سوچ بچار گفتگو کا موضوع, ایک ہسٹری ہے خر آمد کے گاؤ رفت چلتا چل رہا ہے. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے تاریخ میں دیکھ لیں آپ. مشرف جب آیا تھا آپ کو یاد ہوگا بڑے بلند بانگ دعوے تھے, احتساب یہ سلوگن نمبر 1 تھا, 11 نکاتی یا 7 نکاتی ایجنڈا جس کی تائید اس وقت اس لیے کہ وہ ظاہراً وہ ایجنڈا لگ رہا تھا کہ ہاں ملک کی تقدیر بدل جائے گی, عمران خان نے بھی اس کی تائید کر دی تھی یاد ہے آپ کو. پھر اس کے سب سے بڑے پرچارک ہمارے ایک بہت بڑے دینی رہنما جو ہیں وہ اس کے بڑے ایڈوکیٹ بن گئے تھے ایک زمانے. بہرحال اور اچھے مجھے معلوم ہے سنجیدہ لوگوں نے بھی اس کا بڑا خط خیر مقدم کیا, احتساب اور بڑی اس سے خوش توقعات خوشائن توقعات وابستہ کی گئیں, اور کئی سال جو ہیں وہ ہنی مون پیریڈ گزرا. یہ تو اس کے بعد ہوا کہ پھر کہا گیا کہ سارے فساد کا سارے شر کا منبع یہ شخص ہے, یہ ہٹے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالآخر وہ بھی ہٹ گیا. چہرہ تو بدلنا اب ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کب تک ایک چہرے کو رکھیں گے. پھر کون آیا؟ خیال کیا جا رہا تھا کہ مشرف کے جانے سے قوم کی تقدیر بدلے گی, سارا کچھ اس نے ڈبو دیا قوم کو. ایک ذرہ برابر تبدیلی آئی ہے؟ ہاں آئی ہے. وہ کیا آئی؟ اور زیادہ بدتر. اسی رخ پر جس پر وہ لے کر جا رہا تھا اور جس پر ساری تنقید ہو رہی تھی. لیکن ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے, ہم پھر کسی تبدیلی عملاً کیا ہو رہا ہے ہم یہ سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ہماری قومی بے وفائی اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ بلکہ غداری ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے, ہم یہ نہیں یہ ماننے کو تیار نہیں. اور نہ ہماری یہ قیادتیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار نہ یہ اس بات کی طرف قوم کو متوجہ کرا رہی ہیں. سارا غصہ ہم حکمران پر نکالتے ہیں, جب دیکھتے ہیں نئے آنے والے حکمران سے بھی جو توقعات تھی پوری نہیں ہو رہی تو ہم کہتے ہیں یہی فساد کی جڑ ہے, اب چہرہ بدلنا چاہیے, خود کو نہیں بدلنا, یہ ہم نے طے کر رکھا. سارا مرض یہ ہے, قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاءاللہ, نہ قوم کو سدھارنے کی طرف ہمارے لیڈر کوئی توجہ دے رہے ہیں. المی آئی ہے, لہذا پھر چہرہ بدلنا چاہیے. اور چہرہ بدلنے سے کچھ دن ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جان تو چھوٹی کسی کی, اب نیا آئے گا کچھ تو خیر آئے گی. لیکن جان لیجئے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, اور ہم پر یہ جو ساری آفات آ رہی ہیں, اور یہ ملک جو ہے نہ صرف عدم استحکام کا شکار ہے بلکہ اپنی سالمیت کے حوالے سے بھی شدید خطرات سے دوچار ہے. عملاً ہم امریکہ کے غلام ہیں, جس کی ایک سب سے بڑی مثال اب زرداری صاحب نے کیا اعلان کیا, پوری طرح امریکہ کا ساتھ دیں گے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے حوالے سے. حالانکہ ایک اوسط درجے رکھنے والے ذہنی صلاحیت کا آدمی بھی جو ملکی معاملات کا کچھ بھی شعور رکھتا ہو انہیں معلوم ہے کہ یہ سب یہ خودکشی ہے, خودکشی. اگر وہ حقانی گروپ جو ہے وہ امریکہ سے اور نیٹو سے سبل نہیں پا رہا اور افغانستان میں کرزئی حکومت سے سبل نہیں پا رہا اور ہم اس کے خلاف کاروائی کر کے ہم اس کو ختم کر دیں گے اور ہم مستقبل میں جو ہے عافیت سے رہیں گے. پوری دنیا کے کفر کی قوتیں جو ہیں وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہی, ہم کس شمار کتار میں. لیکن یہ ہے, اور پھر معلوم ہے کہ اس کے ذریعے امریکہ چاہتا کیا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام یہاں نہ آئے اور پاکستان اور کمزور ہو. ہم امریکہ کے پیچھے لگ کر ہم اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج فوج ایک طرف ہے, عوام دوسری طرف. یہ مشرف کو کیوں ہٹا کر جو ہے دوسری ایک تصویر چہرہ بدلا گیا تھا زرداری کی شکل میں, کیونکہ پہلے تو سارا الزام مشرف پر آ رہا تھا اور اس کے ذریعے فوج پر آ رہا تھا. اب الزام کو برداشت کرنے کے لیے ایک چہرہ جو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے بھی جتنا مرضی اس کی اہانت کر لو, اسے ذلیل کر لو, اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. پالیسی وہی چل رہی. یہ ساری صورتحال ہے, اس کو پہچانیے. مرض یہ ہے, اس ملک کے اندر کوئی حقیقی دیر پا تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے. ہاں, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی, خر آمد اور گاؤ رفت, اور اس میں جب کوئی گیا تو اس پر خوشی منائیں گے, ایک نئے آنے والے سے توقعات باندھتے رہیں گے. کچھ تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ گزرے گا, اس کے بعد معلوم ہوگا کہ حالات پہلے سے بدتر. یہ اب 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہمیں, بار بار کے تجربے پہ اب بھی اگر ہم نہ سیکھے اور ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر ہماری کور چشمی پر آسمان ہی ماتم کرے گا. یہ ہے وہ بات جو میں نے چند جملوں میں اس وقت بیان کی تھی. حقیقی اسلام جب تک اس ملک میں نہیں آتا, جب تک دین حق کی بالادستی پورے نظام پر نہیں ہوتی, تمام محکموں میں اور ہر اجتماعی لیول پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت نافذ نہیں ہوتی, اس وقت تک نہ یہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے نہ اس کی بقا جو ہے محفوظ ہو سکتی. یہ سبق, یہ تو قرآن و حدیث سے سبق میں آپ کو سنا رہا ہوں, 65 سال کا سبق بھی یہی ہے, تاریخ کا سبق بھی یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.